اسلام کی معرفت۔ سامعین، ہم پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری برسوں کے ایک اہم ترین واقعے یعنی واقعہ غدیر پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ ہجرت کے 10ویں سال یہ خبر تیزی کے ساتھ مدینے کے لوگوں میں پھیل گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور تمام مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ اس سفر میں شرکت کریں۔ تھوڑے ہی عرصے میں مدینے کے تمام لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی اور ان میں ایک خاص جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ آس پاس کے علاقوں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگ گروہ در گروہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ حج کے روحانی اور معنوی سفر میں اسلام اور کائنات کی عظیم ترین شخصیت کے ساتھ ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج ہے اور اس سفر کے دوران ایک اہم واقعہ رونما ہوگا۔ حج کا عظیم کاروان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحلیفہ یعنی مسجد شجرہ کے مقام پر احرام باندھا اور لبیک اللہم لک لبیک کی صدا بلند کی۔ مسلمانوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ لوگ کئی دن کی مسافت طے کر کے مکہ پہنچے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور دیگر مناسک کے حج انجام دیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات اور مشعر الحرام میں وقوف فرمایا۔ عید قربان کے روز منا گئے اور وہاں رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اونٹ کی قربانی کی۔ اس کے بعد آپ نے حج کے دیگر مناسک اور اعمال انجام دیے۔ مناسک حج انجام دینے کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خرافات اور غلط رسوم کو کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مناسک حج کے ساتھ انجام دی جانے لگی تھیں ختم کرنے اور مناسک حج کی انجام دہی کو ان کی صحیح شکل میں لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی۔ مناسک حج کی انجام دہی کے بعد حجاج بیت اللہ الحرام نے واپسی کی راہ لی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں لق و دق صحرا میں ایک مقام پر چند درخت تھے۔ یہ مقام غدیر خم کا تھا اور یہ مکہ اور مدینے کے درمیان واقع تھا۔ یہ ایسی سرزمین تھی کہ جہاں پر قافلے رک کر تھوڑی دیر کے لیے سستاتے تھے۔ حج ادا کرنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مدینے کی جانب رواں تھا۔ لوگوں کے شور، گھوڑوں کی ٹاپوں اور اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس شور و غل کے درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی اور پرسکون چہرہ مبارک نظر آ رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کسی اہم واقعے کے انتظار میں تھے۔ جب آپ کا قافلہ غدیر خم پہنچا کہ جہاں سے عراق، مصر، شام اور مدینہ جانے والے حجاج کرام ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ وحی جبریل کی موجودگی کا احساس کیا۔ جبریل نے سورہ مائدہ کی آیت 67 کی صورت میں خداوند متعال کا پیغام آپ تک پہنچایا، جس میں کہا گیا کہ اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اپنے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری محسوس کی اور ایک اہم بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، اور جو ابھی پیچھے ہیں وہ جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سب حاجی غدیر خم کے میدان میں جمع ہو گئے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، گرمی زوروں پر تھی، سب حاجی پسینے میں شرابور متجسس تھے کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کی اتنی بڑی تعداد کو اس بیابان میں روک لیا ہے۔ وہ سن 10 ہجری کی 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، ظہر کا وقت تھا، سخت گرمی میں اونٹوں کے پالانوں سے ممبر بنایا گیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور حاجیوں کے 1,00,000 سے زائد مجمع سے اہم اور تاریخی خطاب فرمایا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا، حمد و ثنا اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم برائی اور اپنے برے کاموں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا ہادی و رہنما نہیں ہے، اور جس نے بھی گمراہی کی طرف ہدایت کی وہ اس کے لیے نہیں تھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ ہاں اے لوگو، وہ وقت قریب ہے کہ میں دعوت حق و لبیک کہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، تم بھی جواب دے ہو اور میں بھی جواب دے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے تم سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے؟ یہ سن کر پورے مجمع نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت کوششیں کی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا معبود ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور جنت و جہنم اور آخرت کی جاویدان زندگی میں کوئی شک نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ صحیح ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد میری ان دونوں یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا کہ ان دو اہم چیزوں سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، اور دوسرے میری عترت اور اہل بیت ہیں، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ ہاں اے لوگوں، قرآن اور میری عترت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچا بلند کیا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی سب کو نظر آنے لگی۔ علی علیہ السلام سے سب لوگوں کو متعارف کرایا. اس کے بعد فرمایا، مومنین پر خود ان سے زیادہ سزاوار کون ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں. ہاں اے لوگو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اے اللہ، اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس پر غضبناک ہو جو علی پر غضبناک ہو. اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے. اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے تین بار دہرائے، اور اس طرح اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا واضح طور پر اعلان کر دیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین اور مہاجرین و انصار کے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اس کی مبارک باد پیش کریں. اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے افراد اور اصحاب نے گروہوں کی شکل میں جا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام اور خلیفہ کے عنوان سے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، اور انہیں اس اعلیٰ مقام و مرتبے کی مبارکباد پیش کی. لوگ ابھی متفرق بھی نہیں ہوئے تھے کہ پیغمبر اسلام پر ایک اور آیت نازل ہوئی. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تھی، جس کے ایک حصے میں کہا گیا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے. اہل سنت اور شیعوں کی بہت سی روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد نازل ہوئی. ابن جریر طبری اپنی کتاب ولایت میں مشہور صحابی زید ابن ارقم سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت غدیر خم میں علی کے بارے میں نازل ہوئی. وہ دن کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو باضابطہ طور پر اپنا جانشین معین فرمایا. اس دن کفار مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک یہ خیال کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن جب انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو علم و تقویٰ اور عدل و انصاف کے لحاظ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے، تو ان کے اندر مایوسی پھیل گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اسلام ہمیشہ رہنے والا دین ہے.